الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، بصیرت کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس عنوان پر بحث کے لیے سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آئے شریفہ کو ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرام قدر، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے نبی آپ کہیے، آپ کہیے کہ ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، آگاہانہ طور پر، انا میں بھی، و من اتبعنی میں بھی اور جس نے میری اتباع کی، و سبحان اللہ اور پاک اور منزہ ہے اللہ کے ساتھ، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ پروردگار کی سنت ثابتہ ہے، ایسی سنت کے جس میں تبدیلی نہیں ہے، جس میں تغیر نہیں ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں تبدیلی، جن سنتوں میں اللہ کی کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے ان میں سے ایک اللہ کی سنت انسانوں کو آزمانا ہے. انسان کی آزمائش، انسان کا امتحان، اسے مبتلا کرنا مختلف امتحانات میں، یہ ایک سنت ثابتہ ہے. اچھا، یہ سنت ثابتہ کیوں ہے انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا، البتہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ خود امتحان الہی اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، مفصل بحث ہے، ہم زیادہ تفصیل نہیں کریں گے بحث میں، چونکہ گفتگو بصیرت کا عنوان ہے، لہذا جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی انشاءاللہ میں اس موضوع سے آپ سے گفتگو کروں گا. تفصیل اگر کبھی انشاءاللہ مستقل موضوع ہم نے قرار دیا امتحان کو تو پھر تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے. لہذا فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کا یہ کہہ دینا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر ان یترکو چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور انہیں بھی آزمائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صرف ایمان لے آنا، یہ کہہ دینا کہ ہم مؤمن ہیں، یہ سمجھ لینا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم اپنے ایمان میں صادق ہو یا نہیں، تو اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچ بولنے والا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹ بولنے والا ہے۔ لہذا ایمان کی گواہی کی صدق اور قسم کس ذریعے سے ہوگا؟ امتحان کے ذریعے سے، فتنے کے ذریعے سے، ابتلا کے ذریعے سے، اور یہ سنت ثابتہ ہے، یہ حتمن ہونا ہے۔ لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بصیرت، اب یہ جو تو امتحانات ہیں، سورہ ملک میں فرمایا ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کے درمیان جب تک انسان ہیں وہ مبتلا رہے گا، کوئی مرحلہ موت اور حیات کے درمیان کا ایسا نہیں ہے، یا موت سے پہلے کا مرحلہ ہے جب وہ نہیں آزمایا جائے گا، یا موت کے بعد کا مرحلہ ہے جب کوئی امتحان نہیں، لیکن جب تک انسان موت اور حیات کے درمیان میں پایا جاتا ہے اس کا امتحان ہونا ہے تاکہ معلوم ہو سکے ایوکم احسن عملا۔ لہذا جب تک اس موت اور حیات کے درمیان میں انسان ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی آزمائش ہونی ہے۔ اب اتنی آزمائش پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اتنے بہت سارے امتحانات، اتنے بہت ساری آزمائشیں، اتنی بہت ساری فتنے، ان تمام فتنوں سے جتنوں سے انسان گزرتا چلا جائے گا اسی حد تک اس کا ایمان ثابت ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں انسان نے غلطی کی اور وہیں سے انسان کی آزمائش کا نتیجہ اگر غلط نکلا تو اپنے ہاتھ سے اس کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لہذا انسان طوفان ہے فتنوں کا اور امتحانات کا، جس میں انسان کی کشتی کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس کشتی کو پار لگانے والی چیز کا نام ہے بصیرت، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بصیرت کا جو لیول انسان ثابت کرتا رہے گا اسی اعتبار سے اس کی ایمان کی کیفیت اللہ کے نزدیک ثابت ہوتی رہے گی۔ اب اس سے زیادہ جتنی بصیرت کا اظہار کرتا چلا جائے گا، جتنے امتحانات میں پاس ہوتا چلا جائے گا، اس سے عالی مقامات ہیں، لیکن وہ بصیرت ثابت کرنا واجب ہے جسے بصیرت دینی کہتے ہیں۔ اگر بصیرت دینی انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، ساری زندگی مسلمان رہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ لہذا بصیرت دینی واجب ہے، اور اسی لیے ائمہ نے تاکید کی کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ ہمارے پاس تاریخ میں بے تحاشا مثالیں ہیں، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جب انسان ان کے بارے میں پڑھتا ہے تو خود لرز کر رہ جاتا ہے، کہ پوری زندگی اتنی کڑی آزمائشوں سے گزرنے والے آخری وقت میں پلٹ گئے اور خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ یہ بے بصیرتی کی کچھ مثالیں ہیں جو آگے چل کے آپ کو دوں گا۔ پوری زندگی قربانیاں بھی دیں، پوری زندگی مشکلات اٹھائیں، مقامات فضیلتیں حاصل کیں، لیکن اختتام کفر پر ہوا۔ اور ہمیں تاریخ میں ان درسوں کے علاوہ، اگر آج بھی ہم اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیں، بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے۔ دیکھیے، عالم ہے، فاضل ہے، ایسا عالم، ایسا فاضل کہ جس کے بارے میں جس سے سوال کیا اس نے کہا ہاں بھائی بہت زبردست عالم ہے، لیکن اپنی آخری عمر میں اس طرح سے پلٹے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے اب اس کے بالکل مخالف ہیں، جو سب سے یعنی پوری زندگی مکتب تشیع اور اسلام کا سب سے بڑا محافظ رہا، آخر عمر میں وہی سب سے بڑا مخالف بن رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے زمانے کی باتیں ہیں، ہم اگر اطراف میں نظر کریں تو اس طرح کی یہ عبرتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے عبرتیں ہیں۔ لہذا یہ تصور کر لینا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں بھی یہیں پر، علم بصیرت کا ایک پایا ہے، ایک عامل بصیرت کا علم ہے، دوسرا جو اہم ترین عامل ہے بصیرت کا وہ تقویٰ ہے۔ لہذا بغیر علم تقویٰ بیکار ہو جاتا ہے، اور بغیر تقویٰ کے علم بیکار رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب تک ساتھ نہ ہوں، انسان کے اندر حقیقتی جو حقیقی بصیرت ہے وہ ایجاد نہیں ہو سکتی۔ لہذا خالی تقویٰ والے بھی کامیاب نہ ہو سکے، اور خالی علم والے افراد بھی کامیاب نہیں ہو سکے. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. اب دونوں کا جتنا لیول اوپر جاتا جائے گا اتنا بصیرت بڑھتی چلی جائے گی, جتنی بصیرت بڑھے گی اتنا ایمان اور اس کے درجات. لیکن بے بصیرتی اگر ہے تو ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بنے. لہذا یہ سمجھ لینا سب سے بڑی آفت ہے بصیرت کے لیے, سب سے بڑی آفت. یہ سمجھ لینا کہ دین ایک آسان سی چیز ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے, ہم نے عزاداری کر لی, بس اب ہم بخشے گئے, اب ہم نے ڈائریکٹ جنت میں چلے. یہ سب سے بڑی آفت ہے بصیرت کے لیے. بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے عزادار, بڑے بڑے امام حسین کا ساتھ دینے والے, آئمہ کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے لوگ عاقبت بخیر نہیں ہو سکے. لہذا یہ اپنے علماء فرماتے ہیں کہ وہ چنگاری جس نے انسان کے قلب میں بصیرت کی شمع کو روشن کرنا ہوتا ہے, آسان پنداری دین, دین کو آسان سمجھنے کی آفت اس چنگاری کو بجھا دیتی ہے. جب چنگاری ہی نہیں ہوگی تو شمع روشن نہیں ہوگی. بصیرت کی شمع روشن نہ ہو دل تاریک رہتا ہے, دل تاریک رہے جتنا مرضی قرآن پڑھا ہوا ہو خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا. جتنا بڑا عزادار ہو, جو مرضی ہو, جس نے دین کو ہلکا سمجھا, دین کو ہلکا سمجھنا وہ بیماری ہے کہ جو انسان کی بصیرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے, یہ سب سے بڑا دھوکا ہے اور سب سے بڑا نقصان ہے. لہذا اللہ کی, یہ جو اب ہم نے موضوع دو دن قرار دیا ہے, یہ امتحان اور آزمائش, اس کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ بصیرت کے مقابلے میں اگر انسان اس امتحان اور آزمائش کی کیفیت کو سمجھ لے اور اپنے لیے یقین کر لے اس بات کا کہ میں آزمایا جاؤں گا, تو جب انسان اس یقین کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ آمادہ رہتا ہے امتحان کے لیے. جو انسان آمادگی کر لے اسی کے دل میں بصیرت آتی ہے, جو اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے وہ کبھی بصیرت حاصل نہیں کر سکتا. لہذا ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ اب یہ بصیرت انسان یوں سمجھ لیجئے کہ جب دنیا میں آیا ہے اور اس کی دنیا میں بھیجنے کے اہداف میں سے ایک ہدف اس کو آزمانا ہے, تو اس آزمائش کے طوفان سے جو کشتی اس کو پار لگائے گی اس کا نام بصیرت ہے. اب یہ جو امتحان میں نے کہا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کبھی انشاءاللہ موضوع خود امتحان الہی یہ موضوع اپنا قرار دیں گے تو میں مفصل اس پر بحث کروں گا, لیکن ابھی اجمالی طور پر جتنی ہمیں ضرورت ہے مقصود ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عربی میں چار لفظ ہیں کہ جن کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یہی معنی نکلتے ہیں, آزمائش, امتحان, آزمانا. یہ چار لفظ ہیں عربی میں. ایک لفظ ہے اختبار, ایک لفظ ہے امتحان, ایک لفظ ہے فتنہ, اور ایک لفظ ہے بلا یا ابتلا. اب میں تفصیلی بحث نہیں کروں گا, تفصیلی بحث اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے, مگر چند ایک اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اختبار کا جو لفظ ہے اس کا اصل مادہ خبر سے ہے, اور خبر میں اختبار سے مراد یہ ہوتی ہے کسی بھی شے کے اوپر تجربے کے ذریعے سے کوئی خبر حاصل کرنا, تجربے کے ذریعے سے کچھ معلومات حاصل کرنا, تجربے کے ذریعے سے اطلاع حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اختبار. لہذا عربی میں یہ جو ہم امتحان دیتے ہیں, ایگزامینیشن جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے بچوں کے جو بھی امتحان ہوتے ہیں اس کو بھی عربی میں اختبار کہتے ہیں. ہم اور آپ جو ٹیسٹ دیتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ دیتے ہیں یا کوئی اور ٹیسٹ دیتے ہیں لیبارٹری میں جا کر, وہ جو ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور جو اس کی رپورٹ آتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اختبار. لہذا لیبارٹری کو خاص طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مختبر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجربہ کر کے ہمیں اطلاع دیتی ہے. بس جہاں پر معلومات اور علم تجربے کے ذریعے سے حاصل ہو وہاں پر لفظ اختبار استعمال ہوتا ہے. پروردگار نے اپنی ذات کے لیے کہیں پر بھی, نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے, کہیں پر بھی اللہ نے اختبار کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے خبیر, الخبیر. وہ اتنی خبر رکھتا ہے کہ اسے کسی بھی خبر کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اسے کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ اختبار کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرتا. اب اپنے اور لوگوں کے, اپنے اور بندوں کے درمیان میں اس نے جو تین لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں, ان میں سے ایک لفظ بلا یا ابتلا, دوسرا لفظ جو استعمال کیا وہ فتنہ, اور تیسرا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ ہے امتحان. میں نے عرض کیا کہ میں تفصیل کبھی ان سب کی مفصل جو ہے وہ کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان تینوں کے معنی اگر جا کر دیکھے جائیں تو بڑے نزدیک ہیں. امتحان لینا, آزمانا, ٹیسٹ کرنا, یہ سب معنی میں آتے ہیں, لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں جو اصل فرق ہے وہ ان کی ڈگری اور گریڈ کا ہے. میں انشاءاللہ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا, لیکن جو مین کیفیت ہے ان میں وہ کیا ہے. بلا کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ بلا ابتلا, بلاوا اس کا اصل مادہ ہے اور یہ خیر اور شر دونوں کے ساتھ ہوتی ہے. لِنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر دونوں کے ساتھ. فتنتن, یہ تمہارے لیے فتنہ ہوگا. اس آیت سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بلا کے بعد کا مرحلہ فتنہ ہے, ابتلا سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فتنہ. بلا کیا ہے؟ خیر اور شر دونوں میں. شر سے آزمائے گا, کیا خدا خدا نخواستہ ہمیں شر میں مبتلا کرے گا؟ یہ معنی نہیں ہے. نبلوکم بالشر وبالخیر, مراد کیا ہے شر سے؟ یہ شر نسبتی ہے, ہماری نسبت سے ہوگی. لہذا علماء نے فرمایا ابتلا گنہگار کی بھی ہوتی ہے, مومن کی بھی ہوتی ہے. مومن کی ابتلا اس کے درجات میں اضافے کے لیے ہوتی ہے, اس نسبت سے وہ بلا اس کے لیے خیر ہے. لیکن گنہگار کی نسبت چونکہ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے, نوعی عقاب ہوتا ہے, لہذا اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت شر ہے بالنسبت, بالنسبت, ورنہ دونوں کا ہوتا ہے. اب اگر یہ شر کے یعنی عقاب یعنی عذاب جو اللہ نے اس میں مبتلا کیا, اگر یہ گنہگار اس سے پاس ہو جائے گا, گزر جائے گا, تو اگر کافر ہوگا مومن ہو جائے گا, مومن ہوگا متقی ہو جائے گا. لیکن تقوی کے مدارج میں آنے کے بعد جتنے بھی امتحان ہیں وہ سارے کے سارے بالخیر ہیں, خیر کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ اس ایمان کے درجات میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں. لہذا ابتلا کا وہ مورد ہے جس میں تمام انبیاء کو اللہ نے مبتلا کیا, بالخیر ہے, فتنتن, فتنے کے لیے. اچھا, فتنے کا جو لفظ ہے یہ ابتلا کے بعد کا مرحلہ ہے. میں ایک مثال سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو, لیکن ابھی یہ ڈگریز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. فتنے کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ مختلف المعنی استعمال ہوا ہے. اتنا زیادہ مختلف المعنی کوئی لفظ قرآن میں شاید ہی استعمال ہوا جتنا لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. لہذا ہم لا یفتنون جو آیت ہم نے پڑھی, اس سے مراد آزمائش ہے. کسی مقام پر فتنے سے مراد آگ میں ڈالنا ہے, اور بعض لغات نے فتنے کا اصل معنی آگ میں ڈالنا ہی کیا ہے. وہم علی النار یفتنون, آگ کے اوپر ان کو آزمایا جائے گا, یعنی کیا؟ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. بس آگ میں ڈالنا بھی فتنے کا ایک معنی ہے. فرمایا کہ انما الفتنۃ اشد من الموت. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا. دو ایک آیت اور ایک روایت آپس میں جو ہے وہ مکس ہو گئے. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز. روایت کہتی ہے الانتظار اشد من الموت, الفتنۃ اشد من القتل. قرآن کی آیت ہے فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. فتنہ قتل سے زیادہ, فتنے کا نقصان قتل سے زیادہ ہے. یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ فساد. پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا اموال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ. سورہ قلم میں فرمایا بے ایکم مفتنون, تم میں سے کون دیوانہ ہے یہ ہم دیکھیں گے. پس دیوانگی کے معنوں میں. پس فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوا, آگ میں ڈالنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا, فساد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. اولاد اور اموال کو بھی اللہ نے فتنہ کہا. اور آخری معنی مجنون, پاگل ہونے کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا. میں نے اس پہ بڑی اپنے طور پر جتنی میں کوشش کر سکتا ریسرچ کی, بہترین جو جس کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ نے بہترین اس کے اوپر ریسرچ کی اور بہترین گفتگو کی ہے. تمام کی تمام ابحاث کو آپ نے سمیٹ دیا ہے اس ایک مقام پر. لہذا آپ اس فتنے کے مقام پر جب آ کر گفتگو کرتے ہیں تو ایک مقدماتی گفتگو کی ہے آپ نے, اور آپ نے فرمایا کہ بہت سارے مقامات پر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی ایک اصل کی طرف پلٹانا مشکل ہو جاتا ہے, ان میں سے ایک یہ مقام ہے فتنے کا. دوسرا مقام, دوسرا مقدمہ کہا کہ لغت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی لفظ کے جو معنی ہیں اس کو مادے میں اور حس میں تلاش کیا جاتا ہے حسی طور پر, اور پھر حس سے لے کر انسان اس کو عقل کی طرف لے کر جاتا ہے معنوی دنیا میں، یعنی مادے سے معنی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ مثال، بلندی کا جو تصور ہے، بڑائی کا جو تصور ہے، اس کو ہم پہلے خارج میں سمجھتے ہیں، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ مادے میں جب ہمیں یہ بڑا اور چھوٹا ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم اسے مانوی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی فلا عالم بڑا ہے فلا چھوٹا ہے۔ اب یہ جو علم کو بڑے اور چھوٹے سے نسبت دی جا رہی ہے، علم کا کوئی سائز نہیں ہے کہ وہ بڑا یا چھوٹا ہو، لیکن ہم نے بڑائی کا ایک تصور پہلے ذہن میں قائم کیا اور پھر اس معنی سے ہم نے اس کو مانوی دنیا میں لے کر آئے۔ فرمایا جو فتنے کی بحث ہے، اس کا جو اصل ہے وہ پہلے خارج میں ہے، مادے میں ہے، اس مادے معنی کو آپ سمجھیں اور پھر اس کو کہاں لے کر آئیں، مانویات میں۔ فرمایا کہ جو حسی معنی میں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے جو آگ میں ڈالنے کا معنی ہے۔ یہ وہ معنی ہے جو اکثر لغات نے، انہیں کہا کہ جب ہم سونے اور چاندی کو آگ میں ڈالتے ہیں، یہ آگ میں ڈالنا یعنی اس کو فتنے میں مبتلا کرنا، فتن الذهب، یعنی سونے کو ہم نے کیا کیا، فتنے میں ڈالا یعنی آگ میں ڈالا، کہ یہ سب سے حصی معنی ہے۔ اب جب کسی شے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کسی دھات کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آگ آتی ہے تو اس کے جو مالیکیولز ہیں، ایٹمز اور مالیکیولز ہیں، ان کے درمیان میں جو حرکت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس حرکت کا تیز ہونا، اسی کو جو دوسرا نام دیا جاتا ہے وہ ہے اضطراب۔ یعنی کیا، جب فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے کسی شے کو تو اس کے اندر اضطراب پیدا ہونا چاہیے، یہ اضطراب کی کیفیت کا نام فتنہ ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، اضطراب کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے، فتنہ۔ اب پانی میں آپ کو یہ چیز بڑی آرام سے نظر آ جائے گی، پانی ایک مرتبہ سکون کی حالت میں ہے، آپ نے اس کو حرارت دینا شروع کی، آگ میں رکھا، کچھ دیر کے بعد کیا ہو جائے گا، اس میں ابال کی کیفیت۔ یہ جو ابال کی کیفیت ہے، یہ کیسی کیفیت ہے، یہ اضطرابی کیفیت ہے۔ انسان میں بھی جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو وہ وہی کیفیت محسوس کرتا ہے جو پانی میں ابال کی کیفیت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اضطراب۔ پس فتنے میں جو چیز ہم نے باہر دیکھی وہ ہے اضطراب مادے میں۔ اب اس کو معنویات میں لے آئیں، جہاں جہاں یہ اضطراب جتنی شدت سے پیدا ہو رہا ہے وہاں پر یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ لہذا اب امتحان کے زمانے میں انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے، اضطراب۔ لہذا امتحان کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے، فتنہ۔ انسان میں اضطراب کب پیدا ہوتا ہے، جب وہ شبہ کے حالت میں، تردد کے عالم میں آ چلا جائے، تب بھی اسے کیا کہتے ہیں، اضطرابی کیفیت۔ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، آپ کس کیفیت میں آ جاتے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ بس وہاں پر عقیدے کی نسبت بھی کیا ہے، اضطراب۔ اضطرابی کیفیت، جس کو دوسرا نام ہماری زندگی میں کیا دیا جاتا ہے، ٹینشن۔ ٹینشن اگر بہت شدید ہو جائے اور انسان اس کا متحمل نہ ہو سکے تو جو کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے جنون۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، جنون۔ بس جنون کے لیے بھی لفظ فتنہ اضطراب کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے، یہ فتنے کی اصل ہے۔ اب جہاں جہاں یہ اضطراب پیدا ہوتا چلا جائے گا، اس اعتبار سے وہاں پر فتنے کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہوگا۔ اب اضطراب اگر شخص میں ہو تو وہ امتحان کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، ٹینشن کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کسی شبہ یا کسی تردید کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، اور حتیٰ اگر ٹینشن شدید ہو جائے اور انسان کے حواس مختل ہو جائیں تو پاگل پن اور جنون کے معنی میں بھی یہ شخصی ہے۔ لیکن اگر اضطراب اجتماع میں ہو رہا ہو، اجتماعی، شخصی نہ ہو، انفرادی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ایک اجتماع میں پیدا ہو رہا ہو، تو فتنہ ہر اس چیز کو کہیں گے جو کسی بھی اجتماع میں اضطراب کی کیفیت کو پیدا کر دے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جامعے میں، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، وہ چیز جو اضطراب کی کیفیت کو پیدا کر دے اسے فتنہ کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اب فتنہ طول تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انسانوں کے درمیان جو شدید ترین اور خوفناک ترین فتنے ہوئے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ لہذا عقیدے کی بنیاد پر فتنہ بنا مچانے کے بعد، عقیدے کے نام پر جتنی قتل و غارت گری عقیدے کے نام پر ہوئی ہے، کسی اور نام پر نہیں ہوئی، کسی اور نام پر نہیں۔ سب سے زیادہ قتل و غارت گری، سب سے زیادہ اضطراب، سب سے زیادہ نفرتیں، سب سے زیادہ دوریاں کہاں ایجاد ہوئی ہیں، عقیدے کے، عقیدے کے نام پر اضطراب ایجاد کیا جاتا ہے۔ اب کیا ہو جاتا ہے، عقائد میں شبہ ڈالو، جیسے ہی عقیدے میں شبہ ڈالو گے وہ قوم جو ابھی تک متحد تھی اس کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں گے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کیوں اللہ نے فتنے کو کیوں قتل سے زیادہ شدید کہا؟ فرمایا کہ قاتل ہو سکتا ہے شخص کو قتل تو کر دے لیکن اس کا ایمان باقی رہ جائے، جان کو تو ختم کر سکتا ہے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ قاتل ممکن ہے انسان خود مر جائے لیکن اس کا ایمان باقی رہے، لیکن فتنہ گر کیا کرتا ہے؟ فتنہ گر جان نہیں لیتا ایمان ختم کر دیتا ہے۔ فتنہ گر کیا کرتا ہے؟ ایمان ختم کر دیتا ہے۔ تو جو ایمان کو ختم کر دے اس کا گناہ اور اس کا فساد شدید ہے قاتل کے فساد سے۔ لہذا فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القاتل، اس لیے کہ وہاں پر صرف جان کا ضیاء ہوگا، یہاں پر ایمان کا ضیاء ہوگا، اور ایمان ضائع ہو جائے دنیا میں بھی بدبخت ہو جاتا ہے آخرت میں بھی بدبخت ہو جاتا ہے۔ اللہ پس فتنہ شدید ہے۔ اب دیکھیں ہم جو بحث کر رہے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر خدا کے لیے ذرا سی چشم بصیرت کھولیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الفتنہ تو اشد من القاتل۔ پس ہمیں سب سے زیادہ کس سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ ہمارے قاتلوں نے آج سے کوشش نہیں کر رہے، 1400 سال سے ہمارے قاتل کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کے ذریعے سے دبا دیں۔ 1400 سال کا نتیجہ دیکھو کیا نکلا ہے، جو پہلے 4 تھے آج 4 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، 40 کروڑ کے قریب ہو گئے ہیں۔ جو پہلے 4 تھے، 4 سے شروع ہوا تھا نا، 4 ہی لوگ گواہی کے لیے ولایت کی گواہی دینے کتنے لوگ آئے تھے، 4، یہ 4 سے آج 40 کروڑ کے قریب ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ پر ہمیں قتل کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں سب کی سب ضائع گئیں، گروہ کے گروہ قتل کیے گئے، پورے کے پورے گاؤں برباد کیے گئے، جوانوں کو قتل کیا گیا، کنوؤں کو بھر دیا گیا کہ لاشوں سے، دیواروں میں چنایا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ جتنا ہمیں قتل کرتے رہے اتنا ہی ہم پھیلتے رہے، بس قتل کر کے ہمیں کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، ہمیں قتل سے اتنا نقصان نہیں، ہمارا قاتل جتنا مرضی ہمیں قتل کر لے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے، کچھ عرصے پہلے تک ایک کالم نگار نے اخبار میں لکھا اور اس نے جسارت کی، کہا یہ جو شیعہ اپنے امام زمانہ کو بلاتے ہیں، یہ امام زمانہ اگر آ گئے تو کریں گے کیا؟ ان کے امام زمانہ آ کے کیا کریں گے؟ نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، اگر آ بھی گیا ان کا امام تو کیا کرے گا؟ آج سے کچھ عرصے پہلے جب اس نے کالم لکھا تھا تو اس نے یہ لکھا، آج ایک اور کالم نگار دوبارہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے بے وقوفی کی تھی جو جملہ لکھا تھا، اب تو دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ، تجھے اگر دیکھنا ہے ایک مرتبہ اربعین کی طرف نگاہ کر، یہ جو کروڑوں کا سمندر تجھے نظر آ رہا ہے، جو لبیک یا حسین کہتا ہوا، لبیک یا مہدی کہتا ہوا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا لشکر ہی تو ہے امام زمانہ کا۔ اور اگر حکومت تلاش کرنا چاہتا ہے تو ایسی حکومتیں بھی ہیں جن کے سربراہ افتخار کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے امام زمانہ ہم آپ کے خادم ہیں، ہم نے حکومت بنائی ہی آپ کے لیے ہے، آپ آئیں اور آپ ہمارے ہاتھ سے حکومت لیں، ہم آپ کے خادم ہیں اور خادم رہیں گے۔ لہذا اب حکومت بھی بن رہی ہے، یہ صدی آپ کی صدی ہے، شیعہ نوجوانوں سے خاص طور پر میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ صدی آپ کی صدی ہے، یہ آپ کی صدی ہے، اور آپ کے لیے یہ سارے کا سارا انتظام ہو چکا ہے، حکومتیں بھی بن رہی ہیں، لشکر بھی تیار ہو رہے ہیں، اب دشمن سے باہر سے قاتلوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، اللہ کسی قوم پر واقعاً اپنا لطف و کرم کرنا چاہے تو اس سے بڑا لطف و کرم اللہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑا لطف و کرم اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کو کوئی بابصیر رہبر عطا کر دے، جس قوم کے پاس بابصیر رہبر آ جائے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب قوم ہوتی ہے، اس لیے کہ بابصیر اگر رہبر آ جائے تو پھر وہ رہبر سب کو کنارے لگا دیتا ہے۔ دیکھیں جناب موسیٰ رہبر تھے، سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اگر رہبر ایسا ہو تو لشکر سے بھی بچاتا ہے، دریا سے بھی بچاتا ہے۔ اور اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا۔ دیکھیں رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اسی لیے انہی فتنہ گروں کے مقابلے پر آج سے 30-40 سال پہلے کہہ کر گئے تھے کہ ہوشیار رہنا، نہ شیعہ سنی کا دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کا دشمن ہے، یہ سب بھائی بھائی ہیں، یہ جو استکباری قوتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ تمہیں آپس میں لڑوائیں۔ تو یاد رکھنا جو بھی شیعہ سنی اختلاف کی بات کرے، نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، وہ استکبار کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت امام نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ہمارا رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ کیا کہتا ہوا نظر آ رہے ہیں، آج رہبر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوشیار رہنا۔ دشمن شیعہ سنی کو آپس میں لڑانے کے فیز سے نکل چکا ہے، اب وہ سنی کو سنی سے لڑائے گا، شیعہ کو شیعہ سے لڑائے گا۔ تو اے بیدار نوجوانوں، اب تمہاری بیداری کا زمانہ ہے۔ رہبر نے بتا دیا ہے کیا کرنا ہے، اپنی صفوں میں کسی کو بھی اختلاف ڈالتے ہوئے دیکھ لینا تو مان لینا، نہ وہ عزادار ہوگا نہ وہ نمازی ہوگا، استکبار کا ایجنٹ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں اگر شیعہ ہے تو پھر فرق نہیں ہے۔ شیعہ نوجوان کو آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فتنہ گر کیا کرتا ہے؟ فتنہ گر کبھی بھی کوئی باہر سے تو چیز نہیں لے کر آئے گا، فتنہ گر کیا کرتا ہے؟ فتنہ گر مغالطوں کے ذریعے سے، فتنہ گر شبہات کے ذریعے سے انسانوں کو، لوگوں کو عقائد سے دور کرتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے صحیح سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ عقائد اتنے ہلکے ہیں؟ کیا تشیع اتنا ہلکا مذہب ہے کہ کوئی بھی ہوا آئے گی اور ہمارے نوجوانوں کو بہا کر لے جائے گی، کوئی بھی ہوا آئے گی اور ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو اڑا کر لے جائے گی؟ کیا یہ دین اتنا ہلکا ہے؟ وہ دین جس کی بنا میں کربلا کا خون شامل ہو اسے بڑے بڑے طوفان نہیں ہلا سکتے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیعہ نوجوان کسی غالی، کسی نصیری اور کسی اس طرح کے کسی بھی شبہ میں، میں حیران ہوتا ہوں واقعی اپنے شیعہ نوجوانوں پر، میں حیران ہوتا ہوں۔ تم آزاداری کی بات کرتے ہو، مجھے یہ بتلاؤ وہ کربلا جس کی ابتدا علی اکبر کی آزان سے ہوئی ہو، اختتام حسین کے سجدے پر ہوا ہو، اس کی آزاداری اور نماز میں کوئی اگر تفریق پیدا کر دے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جس کربلا کی ابتدا آزان علی اکبر سے ہو رہی ہو، اختتام حسین کے سجدے پہ ہو رہا ہو، اس کا عزادار نماز چھوڑ دے ناممکن ہے، اس کا نمازی عزادار ہی چھوڑ دے ناممکن ہے۔ لہذا تمہاری صفوں میں جو یہ اختلاف پیدا کرنے والے ہیں، انہیں پہچانو، پہچانو انہیں، یہ دشمن ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، انصاف سے بتا، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی یہ بات، شام کا پروپیگنڈا اتنا قوی تھا، پوری دولت کی مشینری ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت کی مشینری ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کئی سال پروپیگنڈا کرنے کے بعد، لوگوں سے جھوٹ بولنے کے بعد، لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، دھوکے کے بعد، انہوں نے یہ نتیجہ لیا۔ کیا؟ جس وقت مولا کائنات کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا تو وہاں پہ لوگ پوچھ رہے تھے علی کا مسجد میں کیا کام؟ مجھے صرف ایک بات بتلائیے، ہم ان کے اوپر افسوس کرتے ہیں، کرتے ہیں افسوس یا نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کیسے لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں پہچانا۔ میرا ان سے نہیں شکایت، میرا اس نوجوان سے میری شکایت ہے کہ اس سے زیادہ علی سجدوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ میرا مولا اس سے زیادہ سجدوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سر سجدے میں رکھ کے تمہیں سمجھا رہا ہے میرا خالق کوئی اور ہے، اس کے باوجود بھی کہ علی محراب عبادت میں سجدے میں شہید کر دیا جائے، اس سے بڑی دلیل علی چھوڑ سکتے ہیں اپنی عبادتوں کی، اپنی نماز کی، اور پھر اس کے بعد تم نصیریت اور غالیوں کے اس میں دھوکے میں آ جاؤ؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے تھوڑا سا ہوش اور بصیرت سے کام لیں۔ اس دین کے ہوتے ہوئے جو کائنات کا سب سے محکم ترین دین ہے، جس کی بنیادوں میں پاکیزہ ترین لہو اس سے سینچا گیا ہے، یہ ہمارا تشیع کا درخت اس لہو سے سینچا گیا ہے، تو تم اگر واقعا تشیع کے ذرا سے جو اپنے بنیادی عقائد ہیں ان کو ذرا سا مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ناممکن ہے، ناممکن ہے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ناممکن ہے تمہاری صفوں میں کوئی رخنہ پیدا کر سکے۔ کم از کم حسین سے اور کربلا سے بنیادی عقائد تو اپنے حاصل کر لو، اور ایک دفعہ کربلا کا کمال ہی یہ ہے، تم اگر کربلا سے صحیح معنی میں استفادہ کرنا سیکھ لو تا قیامت تمہارے عقائد کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کم از کم دینی بصیرت کربلا عطا کرتی ہے، کم از کم۔ اور جو فرش ادا سے دینی بصیرت لے کے نہیں جا رہا، اس کی مثال اسی شخص کے ساتھ ہے جو مدینہ سے لے کے کربلا تک تو حسین کے ساتھ آیا لیکن عاشور کے دن حسین کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ جو اس فرش ادا سے دینی بصیرت لے کے نہیں جا رہا، اس میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو عاشور کے دن حسین کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ لہذا عزیزان من، یہ تمام وہ مقامات ہیں جس پر فکر کی اور تفکر کی ضرورت ہے۔ اب امتحان اللہ کی سنت ثابتہ ہے، حتماً اللہ نے امتحان لینا ہے، آزمائش کرنی ہے، تو وہ ابتلا اور بلا بھی ہے، فتنہ بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ اب امتحان کی مرحلہ کیا ہے؟ سب سے جو اوپر کا مرحلہ ہے وہ امتحان کہلاتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو دوں اور اس مثال سے اس کو بات کو مکمل کروں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کروں۔ دیکھیں مثال فتنہ کیا ہے، کسی شے کو آگ میں ڈالنا، کب فتنہ ہوگا آگ میں ڈالنے کے بعد، جب اس کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بلا اور ابتلا، کسی بھی شے کو آگ میں ڈال دینا، اسے کہتے ہیں بلا، یہ ابتلا کا مرحلہ۔ جب آگ میں ڈلنے کے بعد اس کے اندر اضطراب کی کیفیت آ جائے، اسے کہتے ہیں فتنہ۔ اب آپ نے سونا جو کہ مختلف دھاتوں کے ساتھ مکس تھا، آپ نے آگ میں ڈال دیا، یہ آگ میں ڈالنا یعنی مبتلا، ابتلا بلا۔ جب وہ گرم ہوا اور اس کے اندر اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا، فتنہ۔ امتحان کہاں سے شروع ہوگا؟ جب آگ کی شدت سے اس سونے کے اندر جو ناخالصیاں ہیں، جو ناپاکیاں ہیں، جو دوسری دھات ہیں، وہ اس سونے سے الگ ہونا شروع ہو جائیں، اس مرحلے کو کہتے ہیں امتحان۔ جہاں امتحان، امتحان کون سی کیفیت ہے آزمائش کی؟ امتحان آزمائش کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ خلوص کی منزلوں کو طے کرنے لگے۔ جب خلوص کی منزل اپنے معراج پر پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں تطہیر۔ پس تطہیر کا عمل انجام پاتا ہے کس سے؟ امتحان کے ذریعے سے۔ اب یہ جملہ میرا یاد رکھے گا، تطہیر کا عمل کہاں سے انجام پاتا ہے؟ امتحان کے ذریعے سے۔ بلا کیا؟ آگ میں ڈالنا۔ آگ کے اثر سے اضطراب پیدا ہونا، فتنہ۔ جب یہ اس حد پر چلا جائے کہ اس سے اس کی ناخالصیاں، ناپاکیاں، برائیاں دور ہونے لگیں اور اس کے اندر خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ خالص ہونا شروع ہو جائے، اس مرحلے کو کہتے ہیں امتحان۔ اب مرحلہ امتحان میں جو جتنی دیر قائم رہے گا وہ اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا تطہیر اس کے پاس آتی چلی جائے گی۔ بھئی یہ جملہ رکھیے گا، کل اس سے متعلق معلومات کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن مرحلہ صرف آج گفتگو کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، یہ انسان سے ہی کیوں؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک امتحان۔ ہدف خلقت، ہدف پیدائش انسان کیا ہے؟ امتحان۔ کیوں اللہ نے انسان سے ہی کیوں رکھا؟ باقی کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ امتحان میں کیوں مبتلا نہیں کرتا؟ تفصیلات عرض کروں گا مزید انشاءاللہ، لیکن آج ایک ابتدائی بات، وہ یہ کہ تمام مخلوقات میں انسان ایک واحد مخلوق ہے، وہ ہے کہ جو پیدا کچھ ہوتی ہے اس نے بننا کچھ اور ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات میں آپ جس مخلوق کو اٹھا کر دیکھ لیں، علماء نے یہاں مفصل بحث کی، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جو بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ جو پیدا ہوئی ہے، جو خلق ہوئی ہے، وہی ہوتی ہے، وہی رہتی ہے، وہی مرتی ہے، اس نے کچھ اور نہیں ہونا ہوتا۔ جانور، شیر، شیر پیدا ہوگا، شیر رہے گا، شیر مر جائے گا۔ گھوڑا، گھوڑا پیدا ہوگا، گھوڑا رہے گا، گھوڑا۔ درخت، درخت پیدا ہوگا، درخت رہے گا، مر جائے گا۔ اس سے زیادہ، اس سے آگے کچھ نہیں، جو ہے بس وہی رہے گا۔ تمام مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں صرف انسان ایسا ہے۔ اب میں یہ لفظ بدل رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، انسان پیدا آدمی ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے آدمی، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں پتا ہوتا انسان کو۔ آدمی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آدم کی اولاد ہے۔ شیر کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ شیر۔ گھوڑے کی اولاد؟ گھوڑا۔ سیب کا درخت؟ سیب۔ اس سے جو پودا لگائیں گے سیب نکلے گا۔ آدم سے جو چیز نکلے گی، آدم سے جو پیدا ہوگی، وہ کیا کہلائے گی؟ آدمی۔ اب یہ جو آدمی ہے، یہ آدم جیسے آدم ہے، ایک مخلوق، ایک جانور، مختلف ہیں، انہی میں سے ایک آدم کی اولاد بھی ہے۔ جس طرح سے اللہ نے باقی تمام حیوانات کو، باقی حیوانات کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر آدمی اسی دائرے میں رہ جائے، دنیا میں آئے، کھائے، پیئے، سوئے، تولید نسل کرے اور مر جائے، تو وہ آدمی آتا ہے، آدمی رہتا ہے، آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اس آدمی نے دنیا میں آ کر آدمی سے انسان بننے کا سفر طے کر رہا ہوں۔ لہذا یہ واحد مخلوق، واحد ایسی ہے جس کو اللہ نے تعلیم و تربیت کے قابل بنایا ہے۔ باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ تعلیم اور تربیت کے قابل ہو، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کو ہم نے کچھ سکھا دیا، یہ ان کو کچھ سکھانا، ان میں سے بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جب انسان دوسری مخلوقات میں مداخلت کرتا ہے، دوسرے مخلوقات کی طرف اس کی رجوع ہوتا ہے، دو طرح سے انسان کا رجوع ہے دوسری مخلوقات کی طرف. ایک انسان دوسری مخلوق کی طرف جاتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور اس میں تنسیخ کرتا ہے. تنسیخ یعنی کیا؟ اسے مسخ کر دیتا ہے، وہ جو تھا وہی نہیں رہتا. دوسرا مرحلہ، انسان حیوان کی طرف یا کسی مخلوق کی طرف جاتا ہے، اسے تسخیر کر لیتا ہے. جب انسان تسخیر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب تنسیخ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تسخیر وہ شے ہے جو انسانیت کا کمال ہے. لہذا انسانیت کے لیے کیا فرمایا؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. پوری کائنات، حیوان کیا چیز ہے، سیارے ستارے بھی، سورج اور چاند، ہر شے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، سخر لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اور انسان نے بعض چیزوں کو بھی مسخر کیا ہے، لیکن انسان کا کمال تسخیر میں ہے، تنسیخ میں نہیں ہے. تنسیخ کہاں کرتا ہے، تسخیر کہاں کرتا ہے؟ جہاں انسان اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے کسی حیوان کے اوپر تسلط پیدا کر کے اسے اپنے استفادے میں لے آئے، اسے تسخیر کہتے ہیں. حیوان کی حیوانیت کو آپ اپنے لیے استعمال کرنے لگے، اسے تسخیر کہتے ہیں. لہذا کیا ہوا؟ اب دیکھیے، انسان جتنا مرضی ڈیولپ ہو جائے، جتنا مرضی ڈیولپ ہو جائے، وہ اتنی اچھی دوا نہیں بنا سکتا جتنی اچھی دوا اللہ نے ایک کیڑے کے اندر پیدا کی ہے، جسے شہد کہتے ہیں. انسان جتنا اچھا کپڑا بنا لے، وہ کپڑا نہیں بنا سکتا جو ایک کیڑا بناتا ہے. انسان جتنا اچھا پرفیکٹ گھر بنا لے، اتنا اچھا نہیں بنا سکتا جتنا شہد کی مکھی بناتی ہے. انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی سائنٹیفک چیزیں بنا لے، اتنی سائنٹیفک جال نہیں بنا سکتا جو مکڑی بنایا کرتی. اب میں بہت ساری چیزیں، اسی لیے اللہ نے کیا مثال دی، سب سے پست چیز. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بنا سکتے ہو ایک مچھر بنا کے دکھاؤ. کبھی آپ نے غور کیا، بنے ہوئے مچھر جیسی چیزیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے روبوٹ سے مچھر کے سائز کے، اڑیں گے جائیں گے، معلومات لے کر آ جائیں گے. آپ کہیں گے واہ، یہ تو مچھر، ہمارا مچھر اللہ کے مچھر سے زیادہ آگے جا رہا ہے. آپ کا جو مچھر ہے، جو روبوٹ آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے سامان، جتنا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا مچھر اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے تولید نسل کرتا ہے. اور مچھر کا یہ گفتگو نہیں ہے، موقع نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مچھر میں علماء نے بحث کی ہے، مچھر میں اور ہاتھی میں کیا شباہتیں ہیں، مچھر میں اور ہاتھی میں شباہتیں ہیں. اللہ نے چھوٹا ترین کیڑا اور بڑا ترین جو جانور ہمارے اس میں ہیں، ان کے اندر ایسی شباہتیں پیدا کی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کیوں چیلنج کر رہا ہے؟ کہا تم جو بناؤ گے وہ خود ایک سے دو نہیں ہو سکتا، دو سے چار نہیں ہو سکتا، ختم ہو جائے گا، لیکن میں نے جو بنایا ہے وہ جاری رہے گا. لہذا اللہ کے بنائے ہوئے میں بہت سارے مقامات آگئے ہیں فضیلت کے. لہذا اب کیا ہوتا ہے، انسان تنسیخ کرتا ہے اور تسخیر کرتا ہے. ہم نے جو زیادہ تر کیا تنسیخ، تنسیخ کہاں کرتا ہے، جہاں انسان اپنی شہوات، اپنی لذات، اپنی عیاشی کے لیے. لہذا ہم نے سرکس میں جانوروں کو جو سکھایا، جو کرایا، وہ کیا ہے، وہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے ہماری شہوات، ہماری لذات، ہماری عیاشی ہے. اور یہ ظلم ہے جانوروں پر، ظلم ہے یہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہم نے شیر کو سرکس میں رکھا. آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو مل جائے گا کہ جب ہمسائے ملک نے پابندی لگائی کہ جی جانوروں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو جو سب سے بڑا سرکس تھا اس ملک کا، اس نے اپنے 12 ٹرینڈ شیر، جو آگ میں سے بھی چھلانگ لگاتے تھے، جو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، ان کو جنگل میں چھوڑ دیا. ایک سال کے بعد تحقیقاتی ٹیم گئی، 12 میں سے 10 شیروں کو جنگل کے کتے کھا گئے تھے. شیر کہاں اور کتا کہاں، کیوں؟ تنسیخ کر دیا. یہ تنسیخ ہے. تسخیر کیا ہے؟ تسخیر یہ ہے کہ آپ جانور کی صفت کو اپنے لیے استعمال کریں. ان میں سے جو انسان نے بہترین چیزیں، یعنی جس کو اگر واقعہ کہا جائے، سب سے زیادہ جو انسان نے تسخیر کیا ہے وہ کتا ہے. لہذا اب آپ دیکھیں کتنے بہت سارے مقامات پر سرچنگ کے لیے پولیس استعمال کرتی ہے، سیکیورٹی والے استعمال کرتے ہیں، فائر بریگیڈ والے. اس کی سونگھنے کی صلاحیت کو انسان نے مسخر کیا، اسے ٹرین کیا، اب وہ آپ کا کام کر سکتا ہے. یہ آج انسان کو 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا، 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ حکومتی نظام میں بھی کتوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا، 1400 سال پہلے. کیونکہ میرے ناقص مطالعے میں ہسٹری میں شاید یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر کسی نے حیوانات کو حکومتی مشینری میں استعمال کیا ہو، میرے مطالعے میں ایک ہی مقام ہے. کون سا مقام ہے؟ جناب سلمان، سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اہل بیت کے وہ صحابی جس کو منا اہل بیت کی سند ملی، مولا کائنات کے سب سے عظیم صحابی. جناب سلمان کے لیے آپ تاریخ جا کر دیکھ لیں، کم ترین جو آپ کی عمر ملتی ہے وہ 250 سال. 250 سال کا مطلب کیا کہ جب آپ مسلمان ہوئے ہیں تو کم از کم آپ 200 سال کے تھے. پھر پیغمبر کے زمانے میں رہے، مکہ میں، مدینہ میں رہے، اور پھر خلافت ثانیہ میں. اب 250 سال کا آدمی، اس کو مدائن کا گورنر لگا دیا. امیر مدائن جب لگے، اب سادہ سا متقی پرہیزگار آدمی مدائن کا گورنر. اتنے سادہ، اتنے سادہ اور اتنے آپ جسے کہتے ہیں کہ خاضے تھے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارا امیر ہے. لہذا آپ ایک مرتبہ مدائن سے باہر نکلے اور واپس آ رہے تھے تنہا، تو ایک اجنبی نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں تکلیف ہے، یہ لکڑی کا گٹھر اٹھانا ہے، میں اس کے پیسے تمہیں دے دوں گا. تو جناب سلمان نے کچھ نہیں کہا، لکڑی کا گٹھر اٹھایا، اس کے ساتھ چل پڑے. جیسے مدائن میں داخل ہوئے، اب جو آدمی نظر آئے وہ سلام کرے. جب کئی لوگ سلام کر کے گزر گئے تو اجنبی نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا بندے کو مدائن کا امیر کہتے ہیں. تو وہ معذرت کرنے لگا، علی کے امیر ایسے ہوتے ہیں، علی کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں. اب آپ کی سادگی دیکھ کر چوروں نے سمجھا یہ بوڑھا ہمارا کیا بگاڑ لے گا، سادہ سا آدمی ہے، نہ تخت ہے نہ دربار ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا. انہوں نے چوریاں کرنا شروع کر دی، چوریاں بہت زیادہ ہو گئیں. تو جب جناب سلیمان کو بہت شکایتیں ملی، آپ نے کئی مرتبہ خطبات میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، جب آپ کی باتوں سے لوگ نہیں سمجھے، تو ایک جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا، بھائی سارے مدائن کے لوگ جمع ہو جائیں، کوئی باقی نہ رہے، سارے لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا، بھائی دیکھو میں کئی دفعہ تمہیں سمجھا چکا ہوں، اب اس کے بعد وارننگ ختم. اس کے بعد آپ نے کتے کو آپ اشارہ کیا، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا کتا آپ کے پاس آیا، آپ نے کتے سے کچھ بات کی، وہ کتا واپس گیا اور ایک اونچے مقام پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلایا. جب وہ زور زور سے چلایا تو پورے مدائن کے کتے اس کے پاس جمع ہوئے. وہ تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بھونکتا رہا اور اس کے بعد سارے کے سارے واپس چلے گئے. یہ سارا ماجرا جب ہو گیا، اب لوگ حیرت سے جناب سلمان کو بھی دیکھے، کتوں کو بھی. جناب سلمان نے اس کے بعد کہا، دیکھو آج کے بعد سے رات اتنے بجے کے بعد اگر کوئی بھی گھر سے باہر نکلا تو پھر وہ زندہ نہیں بچے گا. میں نے پیار سے سمجھایا، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اب جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور کو دے دی میں نے، اب اتنے بجے کے باہر اگر بعد باہر نکلے تو پھر زندہ نہیں بچو گے. چوروں نے سوچا کون آئے گا، کیا کرے گا، شاید ایسی خامخواہ دھمکی ہے. تو کچھ چوروں نے ہمت کی، باہر نکلے. جب لوگ صبح نکلے تو ان چوروں کے لاشیں نظر آئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب تک جناب سلیمان مدائن میں رہے، مدائن میں کبھی چوری نہیں ہوئی. بس میں ایک بات کہوں اور گفتگو کو تمام کروں. عزیزان من، اگر علی کا ایک غلام اس طریقے سے حکومت کر سکتا ہے تو یہ بتاؤ، اگر امیر المومنین کو صحیح معنی میں حکومت کرنے دی گئی ہوتی تو امیر المومنین حکومت کر کے تسخیر کی کون سی منزل پر انسانوں کو پہنچا دیتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں، ہمارا جو رونا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت کرنے دی گئی ہوتی تو وہ جو میرے مولا نے کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، ہم دنیا آج سے 1400 سال پہلے وہ جان چکی ہوتی. لہذا جناب امیر کا نقصان نہیں ہوا ہے، اصل جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے. لہذا عزیزان من، یہ جو مرحلہ ہے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو کربلا سے متصل ہو اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. 2 محرم کو میرا مولا کربلا پہنچا، کربلا پہنچے ہیں اور کربلا کی ہوا ایسی ہے کہ بیویوں کا دل مسترب ہو گیا. لوگوں کو بلوا کر پوچھا گیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں، کسی نے قادسیہ، کسی نے ماریا اور کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. روایت میں ملا، میرے مولا نے ایک بڑی ٹھنڈی سی سانس لی اور کہا، ارض کرب و بلا، ہاں یہی کرب و بلا کی زمین. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے، عباس خیمے یہی لگا دیں. خیمے لگوانے کا حکم دینے کے بعد عجیب انداز سے میرے مولا نے کلام کیا ہے، فرمایا، ہا ہنا واللہ مناخ و نکابنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے گھوڑوں کو رکاب لگائی جائے گی. ہا ہنا واللہ، یہی وہ مقام ہے قتل الرجال ہونا جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے، ہاں ہونا واللہ ہے ذبح اطفال ہونا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہاں ہونا واللہ ہے سفک دماء ہونا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، ہاں ہونا واللہ ہے ہتک حریم ہونا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ کربلا تیار ہو گئی، 7 دن کی بستی ہے جو حسین نے بسائی ہے، ابھی خیمے فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ اسی سفر کے دوران میرے مولا کو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ جناب مسلم اور آپ کے بچے، جناب مسلم جو کربلا کا پہلا سفیر، آپ کے ذکر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ جناب مسلم کی بڑی شہادتیں ہیں، جناب مسلم خود بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، آپ کے 2 بیٹے کربلا میں امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک مصنف نے یہ لکھا ہے کہ حتیٰ آپ کی ایک بیٹی جس کا نام عاتقہ ہے، 7 برس کی یہ بیٹی حضرت مسلم کی، فرمایا کہ جب شام غریبہ لوگ خیموں میں آگ لگا رہے تھے، یہ بچی خواتین سے جدا ہوئی ہے اور شمر کی فوجوں کے گھوڑوں کے تلے آ کر یہ بچی شہید ہو گئی۔ اتنی قربانیاں ہیں جو جناب مسلم نے دی ہیں، لیکن خود جناب مسلم مظلومانہ انداز سے شہید ہوئے ہیں۔ راستے میں ہی امام آ رہے تھے، ایک مقام پر میرے مولا نے انا للہ وانا الیہ راجعون کی تلاوت کی، جناب عباس اپنا گھوڑا نزدیک لائے، کہا مولا کل میں استرجا کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ انگلیوں کو کھولا، کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ میرے مولا نے جب انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا مقام دیکھتے ہیں کہ دار الامارہ کی سب سے اونچی بلڈنگ، سب سے اونچی عمارت کے مقام پر جناب مسلم کو رکھا ہوا ہے، زخموں میں چور چور ہے جناب مسلم، ارے دہن سے خون جاری ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ظالم تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے اور جناب مسلم پر وار کرنے والا ہے۔ جناب عباس ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے، کہا مولا مجھے اذن دیجئے۔ عباس کوفے پہنچے، اپنے بھائی مسلم کو نجات دے، مولا مجھے اذن دیجئے۔ اکیلا عباس پورے کوفہ کو تہس نہس کر سکتا ہوں، کہا عباس یہ ہمارا نہیں امت کا امتحان ہے۔ اتنے میں تلوار کا وار چلتا ہے، مسلم کا سر جدا ہوتا ہے، مسلم کے لاشے کو اونچے مقام پر زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، دونوں بھائیوں کا گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے ہم ابھی امام حسین کے قافلے کے نزدیک تھے، ہم نے دیکھا کوفہ قسم سے ایک شخص آ رہا ہے، لیکن امام حسین کو دیکھ کر اس نے اپنا راستہ بدل لیا، جیسے ہی اس نے راستہ بدلا ہم نے بھی اپنا راستہ بدلا، ہم اس تک پہنچ گئے، ہم نے جا کر اس کے روک کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بنی اسد کا ہوں۔ ہم نے کہا ہم بھی بنی اسد کے ہیں، ایک تعارف دوسرے سے کروایا۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا تو نے اپنا راستہ بدل کیوں لیا؟ کہا مولا حسین کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کہا کیا خبر ہے؟ ہمیں بتا، ہم امام حسین کو بتلا دیں گے۔ کہا تم یقین کر لو گے؟ کہا ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ کہا مسلم کو اور ہانی کو شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے۔ ارے یہ سننا تھا، یہ بھی رونے لگے۔ امام کے پاس آ کر جب جناب مسلم اور جناب ہانی کی خبر دی اور یہ بتلایا کہ آپ کے لاشوں کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، امام حسین نے بھی گریہ کیا، جناب عباس نے بھی گریہ کیا۔ ہاں عزاداروں اسی مسلم کے 2 بچے تھے، 1 سال تک کوفہ میں قید رہے، اس کے بعد آزاد ہوئے، ایک اور ظالم کی گرفت میں آ گئے، اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ بچے اس سے کہہ رہے تھے ہمیں بازار میں لے جا کر بیچ دے، تجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ ظالم کہتا ہے نہیں، میں نے امیر کو خوش کرنا ہے۔ کہا تو ہمیں زندہ امیر کے پاس لے جا۔ کہا نہیں، تمہارے سر لے کر جاؤں گا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ یہ مانے گا نہیں تو کہا اچھا کوئی اگر حاجت پوری نہیں کر سکتا تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ارے مسلم کے عزاداروں، مسلم کے بچوں کے عزاداروں، مسلم کے بچوں سے سیکھو نماز کسے کہتے ہیں۔ بچوں نے نماز پڑھ کر اپنے ننے ننے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین۔ العالمین ہمارے اور اس کے درمیان اب تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے بعد پہلے بڑا بھائی آگے بڑھا, کہا مجھے قتل کر دے. چھوٹا بھائی آگے بڑھا, کہا نہیں پہلے مجھے قتل کر. اس نے ایک مرتبہ تلوار کا وار چلایا, بڑے بھائی کے سر کو قطع کیا, لاش کو دریا میں پھینک دیا. لیکن راویوں نے دیکھا کہ لاش اس پانی کے اوپر ٹھہر گئی, گویا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا منتظر تھا. جب چھوٹے بھائی کا سر قطع کر کے لاش کو پانی میں ڈالا گیا, دونوں بھائی ایک دوسرے سے پگل گیر ہوئے, لاش پانی میں بیٹھ گئے. بس عزاداروں, تاریخ نے لکھا ہے ابن زیاد بڑا ظالم تھا, بڑا شقی تھا, بڑا سنگ دل انسان تھا. لیکن روایتوں نے لکھا ہے جب حضرت مسلم کے بچوں کے سر تشت میں ابن زیاد کے سامنے لائے گئے, ان کی چاند سی صورتوں کو دیکھ کر تین مرتبہ اپنے مقام سے اٹھا ہے, تین مرتبہ بیٹھا ہے, پھر اس ظالم سے مخاطب ہو کر کہا ارے تو کتنا شقی القلب تھا, ان چاند سی صورتوں پر تجھے رحم نہ. الا ولعنة الله على القوم الظالمين مسيع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق سید الشہداء عزاداری اور عزاداروں کا جہاں جہاں دنیا میں باقی برپا ہو رہی ہے, بار الہ ان سب کی حفاظت فرما. تمام عزاداروں کی جو جو بھی مشکلات ہیں بار الہ ان کو برطرف فرما. بحق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے عزادار مریض ہیں خصوصاً جنہوں نے دعا کا کہا بار الہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جتنے ہمارے عزادار بے گناہ اسیر ہیں بار الہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص یمن اور شام کے مؤمنین کی مدد فرما, فلسطین و میانمار کے مؤمنین کی مدد فرما. بار الہ تجھے طفلان حضرت مسلم کا واسطہ ہے, خصوصاً شام یمن فلسطین اور میانمار کے بچوں کے اوپر رحم فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہمارے تمام علماء مراجعین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.